آلِ حسین میرے شعور میں آتا ہے جب خیال حسین ہر ایک خیال بلا کر سلام کہتا ہوں علی کو دل میں بسا کے سلام کہتا ہوں درود محمد والے محمد امام وقت کے دم سے ہے سر بلند میرا امام وقت کے دم سے ہے سر بلند جبین وقت جھکا کے سلام کہتا ہوں علی کو دل میں بسا کے سلام کہتا ہوں جب حسین کیا فضا عشق کی چھائی جب حسین کیا غزل کا لفظ مٹا کے سلام کہتا ہوں علی کو دل میں بسا کے سلام کہ درود محمد والے محمد
محمد
منافقت میرے شیروں تکا نہیں سکتی منافقت میرے شیروں تکا نہیں سکتی میں ان پہ ضرب لگا کے سلام کہتا ہوں علی کو دل میں بسا کے سلام کہتا ہوں درود محمد والے محمد
محمد
حسین بڑھ کے زمانے پہ چھا گئی ذہن حسین بڑھ کے زمانے پہ چھا گئی زبان تیغ سے کوفہ ہلا گئی زینب زبان تیغ سے کوفہ ہلا گئی قدم قدم پہ جلائے حسینیت کے چراغ قدم قدم پہ جلائے حسینیت کے چراغ دیے یزید کے سارے بجھا گئی زینب دیے یزید کے سارے بجھا گئی حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب درود و محمد و آل
محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد
علی کی یاد کو زندہ کیا زمانے میں علی کی یاد کو زندہ کیا زمانے میں جگہ جگہ پہ جو خطبے سنا گئی جگہ جگہ پہ جو خطبے سنا گئی زینب حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی محمد و آل
محمد
اسیر ہو گئی دے دے پری زمانے میں اسیر ہو گئی دے دے پری زمانے میں حسینیت کو مگر جگ مگا گئی حسینیت کو مگر جگ مگا گئی پہ چھا گئی زینب، ضعیف بھائی کا غم بانٹنے کو معطل میں ضعیف بھائی کا غم بانٹنے کو معطل میں جوان بھتیجے کے لاش پہ آ گئی بھتیجے کے لاش پہ آ گئی زینب، حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب، درود محمد والا
صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد،
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بانو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو، بانو تلاش کرے اپنے لال کو، جنگل میں مار ڈالا ہے زہرا کی آل کو، بانو تلاش شبیر دل کو تھام کے غش کھا کے گر پڑے، شبیر دل کو تھام کر غش کھا کے گر پڑے، دیکھا جو خون میں غرق نبی کے جمال کو، بانو کہاں تلاش شبیر لا رہے دیکھیے، شبیر لا رہے ہیں میدان سے دیکھیے، اپنے ضعیف کاندھوں پہ اٹھارہ سال کو، بانو کہاں تلاش صلوات پڑھیں محمد والا
محمد، مومن
کرام مجالس ادا کا اکیسواں سلسلہ سالانہ آپ کی خدمت میں آج سے شروع ہوا، انشاءاللہ اربعین کے دن تک یہ جاری ہے. مجالس سزا میں انشاءاللہ آج تھوڑی سی تاخیر قبلہ کے تشریف لانے میں 5 منٹ کی تاخیر ہوئی ہے. کل سے انشاءاللہ پورے 8 بجے مولانا صاحب رحمۃ اللہ خضر ممبر ہوں گے. آغاز مجلس ٹھیک 7:30 بجے ہوگا. آپ وقت پر تشریف لائیے گا. آپ حضرات سے درخواست کروں گا تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ آرام سے رہے. بر محمد و آل محمد صلوات. اب میں درخواست کروں گا کہ پلانا مولانا شیخ سخاوت علی قمی صاحب سے کرانا کا فضل ممبر ہوں. بر محمد و آل محمد صلوات.
مرحومین کے لیے، شہداء ملت کے لیے، آپ حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے اور باب العلم فاؤنڈیشن کے تمام مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخير، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وكلامه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اب تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت ناصبیت خارجیت کی نیست و نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، علماء حقہ، مراجع کرام، رہبر عظیم الشان، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران حسین، ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہاد، چار روزہ مجالس کے لیے عنوان گفتگو جو اس عشر محرم میں بھی اسی پر کچھ گفتگو کی سعادت نصیب ہوئی، سورہ آل عمران کی اس ایک آیہ مجیدہ کی روشنی میں خداوند متعال نے اس آیہ مجیدہ میں قرآن مجید سے مربوط بہت سارے حقائق اور بہت سارے علوم کا ذکر کیا ہے، اور اسی آیہ مجیدہ میں ان راسخون فی العلم کا مقام و مرتبہ سمجھایا ہے جو تعویل قرآن، حقیقت قرآن تک رسائی رکھتے ہیں. تو ممکن ہے اس آیہ مجیدہ کا کچھ پہلو ہی ذکر ہو پائے، چونکہ بعض اوقات بات کو سمیٹنا بھی مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ سننے والے کے لیے سنگین ہو جاتی ہے. اور انشاءاللہ ترتیب سے گفتگو کا سلسلہ ان چار روزہ مجالس میں رہے گا. سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 7 ہے، اور اس آیہ مجیدہ کا آغاز ان الفاظ سے ہو رہا ہے، هو الذی انزل علیک الکتاب. هو الذی، یہ پہلا جملہ ہی عظمت قرآن کو سمجھنے کے لیے اگر تھوڑی توجہ فرمائیں تو معنویت، عظمت، دقت قرآن پر کیا مقام کلام الہی ہے کسی حد تک متوجہ ہو سکتے ہیں. ہوا الذی، دیکھیں خداوند متعال نے کلام مقدس میں، قرآن مجید میں اپنی کچھ صفات بیان کیے ہیں، اپنے کچھ اسماء بیان کیے ہیں. کیوں؟ تاکہ تم ان صفات اور ان اسماء سے متوجہ ہو جاؤ، اور وہ اسماء اور وہ صفات کا اس کائنات میں ظہور ہے. یعنی یہ پوری کائنات اللہ کے صفات کا ظہور ہے. آسان کروں، ماشاءاللہ متوجہ ہیں. مثلا صفت خالقیت، پروردگار کی صفت خالقیت، وہ خالق ہے، ہمارا آپ کا اعتقاد ہے، ہے یا نہیں؟ ماشاءاللہ آپ ان لوگوں میں ہی ہیں نا کہ جو اللہ کو ہی خالق مانتے ہیں. ابھی کچھ اور بھی ہو گئے ہیں، کیا کریں. ہو الذی، خداوند متعال نے اپنے صفات و اوصاف کو قرآن مجید میں بیان فرمایا، اور ان صفات و اوصاف کی معرفت ہمیں کیسے ہوئی ہے؟ ان صفات کے ساتھ جو ظہور ہوتا ہے، ہم اس صفت کو نہیں دیکھ رہے، ہمارے سامنے جو ہے وہ صفت کا نتیجہ ہے. بات آسان کرو، سنگین نہ ہو جائے. مثلا خدا خالق ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، اگر آپ سے پوچھوں کہ خدا کے اس خلق کے پروسیس کو کس نے دیکھا ہے؟ کسی نے بھی نہیں. جس میں وہ بھی میں کہوں گا وہ خالق ہے، دلیل دیں، تو جواب یہ ہوگا یہ پوری کائنات. تو یہ پوری کائنات خالق تھوڑی ہے، یہ تو مخلوق ہے. تو آپ اصل میں کہہ رہے ہیں کہ اس کی صفت خالقیت کا ظہور ہے مخلوق. چونکہ اگر خالق نہ ہوتا تو مخلوق، چونکہ یہ عقلی قاعدہ ہے کہ آج تک سائنس یہاں آ کے تسلیم ہے اور اس کا انکار نہیں کر پائی کہ کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جو بغیر سبب کے، علت کے وجود میں آ جائے. ہے یا نہیں؟ ہر انسان عاقل مانتا ہے کہ علت اور معلول کا قانون باقی ہے، اور علماء کہتے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو ہر شے سے خلق ہو جاتی. توجہ فرما رہے ہیں، یہ جو سنخیت ہے، یہ جو ان میں مطابقت ہے، مناسبت ہے ہر شے میں، خالق اور مخلوق میں، خالق اور مخلوق میں، پوری مخلوق میں ہر شے اسی کے مطابق ہے جس سے اس نے خلق ہونا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو یہ مطابقت اور یہ مخلوق کا وجود میں آنا، یہ دلیل ہے کہ یہ خود نہیں آئی، چونکہ یہ عدم سے وجود میں آ رہے ہیں. اگر خود بخود ہوتے تو جب نہیں تھے کیوں نہیں تھے؟ جب نہیں تھے، اور یہ مشاہدہ ہے، کوئی دلیل مانگے تو اسے کہے صرف توجہ کر لو کہ تمہارا بیٹا یا تم سے پوچھا جائے سر آپ کی ایج کتنی ہے، مثال کے طور پر اگر وہ بتانے کی جرت رکھتا ہو، اور پوچھے کسی خاتون سے نہیں، کسی مرد سے پوچھ لیں کہ آپ کی ایج کتنی ہے، تو وہ فوراً مثال کے طور پر کہہ رہا ہے 35 سال 40 سال. تو آپ نے 35 40 سال کا وہ مارجن اور دیکھ، اچھا آپ فلاں سن میں پیدا ہوئے، اس نے کہا جی، تو اسے پوچھیں اس سن سے پہلے آپ کہاں تھے. بھئی ایک مان رہے ہو نا کہ اس سن کے بعد وجود میں آیا، تو جس کے بعد وجود میں آئے اس سے پہلے نہیں تھے، ورنہ آپ کا عدم ہوتا ہی نہ. توجہ نہیں فرما رہے، آپ کا عدم نہ ہوتا وجود ہی ہوتا، اور آپ کا عدم سے وجود میں آنا دو باتوں کی دلیل ہے کہ ایک، آپ قدیم نہیں حادث ہیں. توجہ فرما رہے ہیں، آپ قدیم نہیں حادث ہیں. دوسرا، آپ وجود میں لائے گئے ہیں، ورنہ اسی عدم میں رہ جاتے. تو جس میں دو خصوصیات آ جائیں، پہلے نہیں تھا ہو جائے، تو اس کا ہونا وجود میں آنا دلیل ہے کہ وہ خود بخود نہیں آیا، کیونکہ اگر خود بخود آتا تو جب نہیں تھا پھر کیوں نہیں تھا. میری باتیں توجہ فرما رہے ہیں، جب نہیں تھا تو کیوں نہیں تھا؟ کیوں انسان، توجہ فرمائیں گے، انسان عدم سے محبت نہیں کرتا، وجود سے محبت کرتا ہے. اور اگر وہ خود بخود وجود میں آیا ہے تو جب نہیں تھا کس کی مرضی سے نہیں تھا؟ اور آج اگر وجود میں آیا اور اسے یہ حیات پسند ہے، اس حیات کے لیے سب کچھ کرتا ہے، انسان موت کی آخری منزل پر بھی ہو تو بچنے کی کوشش کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ چونکہ حیات چاہتا ہے. میری بات توجہ فرمائی ہے، چونکہ حیات کو، وجود کو مقدم کرتا ہے نہ ہونے پہ، ہے یا نہیں؟ انسان زندگی میں جو کچھ کرتا ہے نا، اپنی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے، مطمئن کرنے کے لیے کرتا ہے. کرتا ہے یا نہیں؟ لوٹ کسوٹ کرتا ہے، چوری ڈاکا ہر کوئی. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی نظر اس پر ہے کہ میں ایک عیش و عشرت کے ساتھ بہترین زندگی گزاروں، چونکہ اس کی نزدیک اس زندگی کا معیار وسائل پر ہے، لہذا وہ ہر ذریعے سے وسائل چاہتا ہے. اب توجہ فرمائیں، کب یہ ہو سکتا ہے کہ انسان حیات سے محبت بھی کرے لیکن اس کے باوجود موت کو اپنے گلے سے لگا لے؟ وہاں بھی جو شہید ہو رہا ہے، جو مرنے جا رہا ہے، مت سمجھے اسے زندگی پیاری نہیں، زندگی سے مراد حیات پیاری نہیں. اسے حیات پیاری ہے لیکن اس کی نظر میں حیات کا معنی بدل گیا. کاش بات پہنچ جائے. اس کی نظر میں حیات کا معنی بدل گیا. وہ یہاں کی زندگی کے مقابلے پر، اس لامحدود زندگی پر، اس محدود زندگی کو قربان کر کے ابدی حیات پا رہا ہے. اگر یہ جذبہ نہ ہوتا تو کبھی مرنے نہ جاتا. انسان کی فطرت میں حیات سے، زندگی سے محبت ہے. تو ابھی عرض کر رہا تھا کہ یہ جو صفات خدا ہیں، آپ انہی مخلوق سے پہچانتے ہیں. تو مخلوق ہے، اس کا مطلب خالق ہے. تو یہ صفت خالقیت پر میرے اور آپ کے ہونے نے دلالت کیا. تو اب ہم خالق تو نہیں ہے نا، مخلوق ہے نا. یوں کہوں، آسان اگر کروں، یعنی اللہ کی صفت خالقیت کا مظہر ہے ہم. یہ معنی ہوتا ہے مظہر کا، اللہ کی صفت خالقیت کا مظہر ہے ہمارا وجود، یعنی ہم اپنے ہونے سے اس کے ہونے کا اور ہم سے پہلے ہونے کا اقرار کرتے ہیں. ہماری زندگی چونکہ محدود ہے، چونکہ ہم عدم سے وجود میں آئے اور اس زندگی کا دائرہ محدود ہے، لہذا اللہ نے اپنے صفات کا ظہور انہی چیزوں سے کیا. اب آئیں، خدا فرما رہا ہے ہووا، میں اللہ بھی، میں ہووا، میں وہ ہوں. علماء نے لکھا، اب ماشاءاللہ یہاں پر مجالس اسی ڈگر کی ہوتی ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ میرے ساتھ رکھیں گے. ہووا، اب ہووا کی طرف جو اشارہ ہے یہ کس پہ دلالت کر رہا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں. مثلا اللہ نے قرآن مجید میں اپنے آپ کو حکیم کہا، خبیر کہا، علیم کہا، ہے نا، یہ ساری اللہ کے صفات ہیں. توجہ فرمائیں گے، علیم کہا، خبیر کہا، قدیر کہا، یہ سارے اللہ کے صفات ہیں. لیکن آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے تو میرے ساتھ ہو جائیں گے. اگر آپ اللہ کو حکیم کہیں گے تو آپ کی نظر صرف ایک پہلو پر ہے، حکمت والے پہ. آپ رزاق کہیں گے تو رزق پر ہے، آپ مالک کہیں گے تو ملکیت پر ہے، آپ رحمان کہیں گے تو رحمت پر ہے، آپ رحیم کہیں گے تو وہ خاص رحمت پہ ہے. تو یہ سارے جو اللہ کے صفاتی نام آپ اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں، ان میں اللہ کی ایک ایک صفت کا ظہور ہے. لیکن لفظ اللہ وہ اس میں گرامی ہے جس میں اللہ کے پورے صفات کا ظہور ہے. میری بات پہنچ رہی ہے؟ نہیں یار، آپ کا اس طرح بولنا مجھے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں میں لاہور ہی پڑھ رہا ہوں. میں نے تو بڑا کچھ سوچ کے آیا تھا کہ باتیں یار. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. البتہ میں ایک بات کہوں، میرا یہ کہنا توجہ فرمائیں اور آپ متوجہ نہیں، اس کا معنی ہرگز نہیں ہوتا کہ میں آپ سے نعرہ چاہتا ہوں. ہاں نہیں، نعرہ نہیں چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں. نعرہ بھی لگائیں میں روک نہیں رہا، میں نے ایک جگہ یہی کہہ دیا کہ یار میری بات سنیں تو نعرہ ایک لگایا. میں نے کہا یار یہاں تو نعرے والا مورد نہیں تھا، تو آپ نے میری تائید کی ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں. تو وہ سارے پانچ چھ دن جو ادھر تھا انہوں نے کہا جی یہ مولوی نعرے کے خلاف ہے، حالانکہ میرا مقصد کچھ اور تھا. اب میں نعرے کے خلاف نہیں ہوں، آپ جب چاہیں نعرہ لگا لیں، لیکن میری بات سمجھیں گے تو مجھے خوشی ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ اب میں سطحی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ سوچ کر کے ایک طالب علم ہوں، آپ تک بات حقیقت پر کچھ نہ کچھ پہنچے جو مجھے خود آتی ہے. ہو واللہ جی ہو وا، میں نے عرض کیا کہ اللہ خدا کے جامع نام ہے جس میں تمام صفات جمع ہیں، حکیم، خبیر، قدیر، علیم، رحمان، رحیم، وہ ساری صفات جب جمع ہو جائیں تو اس میں اللہ میں ظہور کرتی ہیں. اب توجہ فرمائیں، لیکن آیت اللہ حسن زادہ عاملی اور آیت اللہ جوادی عاملی اور اس کیٹاگری کے علماء عرفاء وہ کہتے ہیں ہوا وہ اللہ کا اسم ہے جس میں اللہ سے بھی بلند معنی چھپا ہوا ہے. کہتے ہیں ہوا اشارہ ہے اللہ کی ہویت مطلقہ کی طرف. نہیں، میں آسان کرتا ہوں، چونکہ ہم میں سے کوئی بھی اللہ کے وہ جو کنہ ذات ہے، حقیقت ذات ہے، اس تک نہیں پہنچ سکتا. علم حصولی کے ذریعے، اس قصبی علم کے ذریعے کوئی بھی اس کی ذات کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا. کیوں؟ چونکہ جو یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نے اس کی حقیقت ذات کو پا لیا، اس کا معنی کہ اب ایک ہے عالم اور ایک ہے معلوم. عالم وہ ہے جو کہہ رہے میں نے اس کی حقیقت پا لی، اور معلوم ہے اللہ. عالم کا علم معلوم پر محیط ہو گیا، محدود ہو گیا. جس پر عالم تسلط پیدا کر لے وہ محدود ہے. لہذا یہی وجہ ہے جہاں تک اللہ کے بارے میں اس علم قصبی سے، اس علم قصبی سے اور علم حصولی سے جتنا غور و فکر کرو گے کہ وہ کیا ہے، یہ نہیں کہہ رہا وہ کون ہے. قرآن نے یہ بتایا ہے کہ وہ کون ہے، مصطفیٰ سے امام زمان تک انہوں نے یہ بتایا وہ کون ہے، لیکن کوئی یہ نہیں بتا سکتا وہ کیا ہے. توجہ نہیں فرمائی، وہ اس کی حقیقت کیا ہے، حقیقت کیا ہے. تو فرماتے ہیں اللہ جب اپنی اس حقیقت مطلقہ کی طرف، حبیت مطلقہ کی طرف، یعنی اس حقیقت کی طرف جسے کوئی نہیں پا سکتا، جب اس کی طرف اشارہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو والذی، اللہ اکبر. اگر اس ہوبا کا معنی سمجھ گئے ہیں تو اب آگے بڑھو، ہو والذی میں وہ ہوں، اشارہ حبیت کی طرف، میں وہ ہوں. کون؟ انزلا، جس نے نازل کیا. کاش کاش میری بات پہنچ جائے. الیکا، آپ پر، الکتاب، کتاب کو. تین چیزیں سامنے آ گئی، ہوبا، میں وہ ہوں، وہ ہوں جس نے نازل کیا. اللہ نے کہا جب مجھے پہچانو گے، میں کون ہوں، جب تم میری حقیقت تک نہ پہنچ سکے، تو اب سوچو جب اس حقیقت مطلقہ کے ساتھ میں کسی شے کو نازل کروں گا، میں جب نازل کروں گا تو جیسی میری حقیقت تھی، میں چاہتا ہوں تم تک میری حقیقت کی وہ آثار، وہ صفات اس حد تک پہنچیں جو میرے کم کم شایان شان تو ہو. بس اللہ نے کہا میں نے تمام کتابوں میں جس کتاب کو کتابوں کی سردار بنایا اور قیامت تک کے لیے اسے نقطۂ آخر بنایا، یہ کتاب ویسی ہی ہوگی جیسے اس کو نازل کرنا چاہ رہا تھا، اور یہ باقی کتابوں کی ناسخ ہے، یہ انہیں منسوخ تب کرے گی جب ہر مقام و مرتبے میں وہاں پہنچ جائے جہاں تین کتابوں کا بھی گزر نہیں ہے. خود سوچو جب تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم یہ سب مل کر قرآن کے برابر نہ ہو سکے، تو جب تمہارے سامنے کتاب آ جائے گی تو پھر سمجھو ہو والذی انزل الیک، تجھ پر نازل کی. جب نازل کرنے والا ویسا ہو، جسے نازل کیا وہ کتاب ایسی ہو، تو جس پر نازل کیا وہ کیسا ہوگا؟ جس پر نازل کیا وہ کیسا ہوگا؟ نہیں، ایک اور جملہ کہوں، ماشاءاللہ اہل علم دوست ہیں، علماء فرماتے ہیں جب ہو والذی آ جائے نا، ہو والذی، یہ جو اللہ ذی ہے یہ اس میں موصول ہے، ہماری اسلام میں اس کی طرف نہیں، اس میں موصول ہوتا ہے. یعنی کیا مراد؟ یعنی یہ جب آپ اللہ ذی کہتے ہیں تو اس کے بعد جو بیان ہوتا ہے نا وہ اللہ ذی کی صفات ہوتی ہیں، اللہ ذی موصوف کی طرح ہے. نہیں، آسان کرتا ہوں تاکہ بات ہو سکے. تو آپ اردو میں بھی ایسے کرتے ہیں، کسی کی بعض کا تعارف کرواتے ہیں، کہتے ہیں یہ فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، ایسے ہی ہے نا. بعض بات کسی کی عظمت بیان کرنا چاہتے ہیں اور کنائے میں نام لیتے ہیں تاکہ اس کی عظمت آپ کی نظروں میں جو ہے، نام لینے کو آپ صحیح نہیں سمجھتے عزت و احترام کے مطابق. آپ تعارف کروانا چاہتے ہیں نہ جاننے والوں سے، تو کہتے ہیں یہ وہ ہیں، یہی کہتے ہیں نا. اچھا یہیں پر رک جاؤ، یہ وہ ہیں، آگے کچھ نہ کہو تو پتا چلے گا یہ کون ہے. بولیے، پہچانیں گے؟ نہیں نا، انتظار میں ہیں کس کے؟ یہ وہ ہیں تو کون ہے؟ اب سنیے عظمت قرآن کیا ہے. اللہ نے کہا ہو والذی، میں وہ ہوں. یا اللہ تو کون ہے؟ فرمایا انزل الیک، میں وہ ہوں جس نے یہ کتاب نازل کی. میری بات توجہ فرمائی ہے. اللہ نے کہا میری عظمت کی ایک دلیل یہ ہے کہ میں نے یہ کتاب نازل کی ہے، الیک، اس پر، جس پر نازل کی وہ کیا ہے؟ آیت کو آیت سے ملا لو. اگر یہ ہو والذی انزل ہے تو وہ ہو والذی بعث فی الامیین. اللہ نے کہا جیسے میری عظمت کا اظہار قرآن ہے، ویسے میری عظمت کا اظہار مصطفیٰ ہے. کہا میری نظر میں جیسے قرآن بے عیب ہے، بے رائب ہے، اور اللہ کی ایسی کتاب ہے جس جیسی کوئی کتاب نہ آئی ہے نہ آئے گی، تو جس پر نازل کی وہ بھی بے عیب ہے، بے رائب ہے، نہ اس جیسا کوئی آیا ہے نہ آئے گا، نہ آیا ہے نہ آئے گا. ہو والذی، اللہ ماشاء اللہ متوجہ ہیں. یہ ابتدائی باتیں عرض کر رہا ہوں، ہو والذی انزل الیک الکتاب. آج اسی جملے کو اور اسی میں گفتگو سن لینی ہے، اس لیے آپ متوجہ رہیں گے. اگلا جملہ کرو ہو والذی انزل، اس سے پچھلی آیت، یہ ساتویں آیت، تیسری آیت میں سورہ آل عمران کی اللہ نے اس میں بھی یہ کہا، لیکن ایک لفظ کا ہو والذی نزل، توجہ فرما رہے ہیں، انزل نزل، وہ زے پر مشدد، نزل وہاں کہا نزل اور یہاں کہا انزل، علماء فرماتے ہیں دونوں ایک معنی میں نہیں، جہاں نزل کہا وہاں یہ قرآن عربی پر نظر ہے، یہ جو 23 سالوں میں نازل ہوئی اس پہ نظر ہے، اور جب انزل کہا تو اس حقیقت پہ نظر ہے، نہیں تو نزل کہا تو قرآن عربی کو سامنے رکھا، انزل کہا تو اس قرآن کی طرف اشارہ کیا جو عربی یا عجبی نہیں ہے، وہ حقیقت ہے، اور اس میں اور اس میں فرق کیا ہے، یہ اللہ نے عربی لباس پہنا کر 23 سالوں میں بھیجا، قصص میں، معیزہ میں، حکمت میں، عقائد میں، اخلاق میں، اس تمام چیزوں کو عربی میں سمیٹا، تو نزلہ کہا، اور جب اس قرآن کی حقیقت کی طرف اشارہ کیا تو انزلہ کہا، توجہ فرمائیں گے، اگر آپ کا یہ ذوق ہے انزلہ نزلہ نزلہ کہا تو ہر آیت کی طرف نظر، ہر پارے کی طرف نظر، ہر شان نزول کی طرف نظر، لیکن جب انزلہ کہا تو کہا یہ میری اس پاروں کی طرف نظر نہیں، الفاظ کی طرف نظر نہیں، الفاظ تو حقائق کے بعد وجود میں آتے ہیں، پتہ نہیں کیسے سن، الفاظ حقائق کے بعد وجود میں آتے ہیں، بس سمجھو دونوں میں فرق، علماء نے کیا بتایا، کہا جو 23 سال میں آیا وہ نزلہ ہے، جو ایک شب میں آیا وہ انزلہ ہے، توجہ فرما رہے ہیں، بابا جی بلند صلوات، وَالَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكَ الْكِتَابَ، میں وہ ہوں جس نے اس کتاب کو آپ پر نازل کیا، آپ پر نازل کیا، تاکہ یہ انزلہ بھی ہے یہ نزلہ بھی ہے، اور اللہ نے کہا میں نے اسے نازل کیا ہے اور میں ہی اس کا محافظ ہوں، ایسے ہی ہے نا، یہ حفاظت کرنے والا بھی میں ہوں، اس کی حفاظت کیسے ہوئی، اللہ نے کہا ایک ہے الفاظ کی حفاظت اور ایک ہے حقائق کی حفاظت، توجہ نہیں فرمائی، کا عربی مبین میں ظاہری نازل کر کے ایسی اس کی فصاحت و بلاغت رکھ دی کہ بڑے سے بڑا عرب بھی اپنی مرضی شامل نہیں کر سکتا، اس میں شامل نہیں کر سکتا، لیکن آپ جانتے ہیں الفاظ کا مقام تب تک باقی ہوتا ہے جب تک حقائق ہوں، حقیقت بدل جائے تو لفظ رہ جائے تو کیا فائدہ، توجہ فرما رہے ہیں، کہا اس کے الفاظ کی حفاظت کے ذمہ یہ فصاحت کے ساتھ لیا، اور اس کے حقائق کا ذمہ کچھ ایسی ہستیوں کے ذریعے لیا، کہ جب دنیا نے آیات کے معنی بدلے تو انہوں نے کردار و گفتار سے عملی تفسیر کر کے بتایا قرآن وہ نہیں کہہ رہا جو یہ کر رہے ہیں، قرآن کا وہ مقصد ہے جو میں کر رہا ہوں، جو ہم 14 کر رہے ہیں، یہ ہے مقصد قرآن، اب یہ بات اور آپ تک بات پہنچے اس لیے اور آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، دیکھیں ہم عموماً کہتے ہیں کہ قرآن معجزہ ہے، ایسے ہی ہے نا، ہمارا اعتقاد ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں اگر یہ قرآن معجزہ ہے تو پھر معجزہ پیغمبر باقی ہے، اسے دیکھ کے لوگ ایمان کیوں نہیں لے آتے، ہے نا، یہ اتنا کیا خوبصورت جواب دیا ہے آغا حسن زادہ عاملی نے، فرماتے ہیں کہ انبیاء کے معجزات دو قسموں پر تھے، قولی اور فعلی، ایک قولی معجزہ ہے گفتار سے، قول سے، فصاحت و بلاغت، قولی معجزہ، دوسرا فعلی معجزہ، دونوں کو آسان کر دوں اگر متوجہ نہیں ہوئے، فعلی معجزہ مثال کے طور پر سرکار کے لیے شق القمر، وہ چاند کا دو ٹکڑے ہونا، تو وہ اسی وقت ہوا نا واقعہ، مثلا شق البحر حضرت موسیٰ کے لیے وہ دریا کا گزر جانا، وہ بھی معجزہ ہے نا، لیکن حسی معجزہ ہے، ایسے ہی ہے سرکار کا سنگریزوں سے کلمے پڑھانا، حضرت ابراہیم کے لیے آگ کا گلزار ہو جانا، حضرت صالحہ کے لیے وہ اونٹنی کا آنا، یہ سارے معجزات ہیں، لیکن اگر آج سوال کروں کہ یہ معجزے کہاں ہیں تو آپ دکھا نہیں سکتے، کیونکہ فعلی معجزہ ہے، فعلی معجزہ ان کے لیے ہوتا ہے جو موجود ہیں، یعنی صاحب معجزے کے ساتھ ہوں زمان اور مکان میں، تب وہ معجزہ ان کے لیے قابل مشاہدہ ہے. توجہ فرمائیں، جو ان آنکھوں سے دیکھا جائے وہ معجزہ فعلی ہے، اس کے لیے زمان و مکان میں وحدت ضروری ہے. اور جیسے ہی اس معجزے کا وقت گزرتا ہے، اب وہ معجزہ تھا ہے نہیں، ہمارا ایمان اس لیے کہ قرآن میں ذکر آ گیا. اب آپ سے کچھ سو دفعہ کہے حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، قرآن آپ کا کہہ رہا ہے ابھی کر کے دکھاؤ، تو نہیں کر سکتے، کیونکہ اس معجزے کے لیے عیسیٰ ہی ہے. جب تک عیسیٰ تھے وہ معجزہ تھا، وہ ہے معجزہ فعلی. وہ عوام کے لیے، توجہ فرمائیں گے، عوام کے لیے جاذبے کا سبب ہوتا ہے، اٹریکشن کا سبب ہوتا ہے، چونکہ لوگ سوچتے کم ہیں دیکھتے زیادہ ہیں. ہماری ایک مجبوری ہوتی ہے نا، ہم دیکھتے زیادہ ہیں سمجھتے، اسی لیے علماء فرماتے ہیں عرفا کہ یہ دنیا اللہ کی آیات ہیں اور اللہ کہتا ہے اس سے عبرت حاصل کرو. لیکن کیا ہوتا ہے، ہماری نگاہ تماشائی ہے، عبرت آموز نہیں. اور انسان سوچنے جس پر اس کے دماغ پہ وزن پڑے اس چیز سے دوڑ دوڑتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، کسی نے کیا خوب کہا کہ ماشاءاللہ خود لوگ، کچھ لوگ ساری زندگی خود کفیل رہتے ہیں ایک شے میں، کہ سوچنا نہیں اور نہ ہی غور و فکر کرنی ہے. مادرہ چاہتا ہوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں، میرا کسی کا توہین مقصد نہیں. تاریخ اسلام میں انبیاء اور اولیاء اور ائمہ سب کو سب سے زیادہ نقصان ظاہر پرستوں سے ہوا، حقیقت پرستوں سے نہیں، حقیقت شناس سے نہیں، ظاہر پرستوں سے. ظاہری یہ آنکھیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہو کیا رہا ہے، انہیں یہ نہیں پتا ہوتا پشت پر کیا ہے، ہوتا ہے یا نہیں. دیکھیں وہ مثال ہمارے علماء دیتے ہیں، آئے گی بھی، ہمارے علماء مثال دیتے ہیں کہ کفار مشرکین سے بھی لڑے ہیں اور منافقین سے رسول نہیں لڑے، مولا علی لڑے ہیں. میں روایت پیش کروں گا آج یا کل، تو رسالت مآب کے ساتھ تو سب لڑ رہے تھے، مولا علی کا وقت آیا تو لڑ نہیں سکے ہیں، ہٹ گئے، بڑے بڑے لوگ پیچھے چلے گئے. کیوں؟ چونکہ ظاہر وہ نہیں تھا جو ان کا باطن تھا. جب تک وہ مشرک رہے ان کا شرک ظاہری تھا، سب لڑ رہے ہیں، لیکن وہ جو باطن میں تھا انہوں نے چھپا لیا اسلام کے لباس میں. تو اب ہر کوئی نہیں لڑ سکتا، ان سے لڑنے کے لیے بصیرت مالک اشتر چاہیے. نہیں یار، پتہ نہیں آپ پر باتیں سنگین ہو گئی ہیں. حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو ذر غفاری وفات رسول کے بعد وہ غدیر کے پر باقی رہے نا، حضرت عمار، مقداد، ابو ذر، سلمان رہے نا، جو اس طرف والے تھے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ حدیثیں ساری قبول، لیکن علی ابھی جوان ہے. کہا گیا نا علی جوان ہے، تو انہوں نے جوانی کو عذر بنا دیا نا، قبول نہیں کرنا. کبھی سوچا ابو ذر کیا ہے، سلمان کیا ہے؟ علی ان کی عمر کے آدھے حصے میں نہیں ہے. نہیں توجہ فرمائی، 32 سال کے علی کے سامنے 100 سال سے زیادہ سلمان جھک رہا ہے، چونکہ سلمان کی نظر جوانی یا بڑھاپے پہ نہیں، حقیقت پر ہے. شہید متحری نے کیا خوبصورت جملہ فرمایا، فرماتے ہیں تشیع حقیقت کا ایسا نام ہے کہ شیعہ ہوتا ہی وہ ہے جس پر حقیقت حکومت کرے، شخصیات نہیں، افراد نہیں. وہ افراد کو حق کے ساتھ تولے، حق کو افراد سے نہیں. نہیں توجہ فرمائے، وہ یہ نہ کہے فلاں اس طرف ہے، کیسے ہو سکتا ہے اتنا بڑا عالم، اتنا کم پڑھتا رہا، یہ 12 سال میں پڑھتا رہا، وہ فلاں 30 سال، وہ 40 سال پڑھتا رہا، وہ ہو گیا باطل پہ یا وہ غلط ہو گیا، چلو باطل نہیں کہتا، وہ اشتباہ میں ہو گیا، فلاں اتنا بڑا. تو وہ تو نہیں کہہ رہے تھے یہ بڑا یا چھوٹا. یہ ہے تشیع. اور جب آ کے کہنے والے نے کہا نا یا علی میں جا رہا ہوں آپ کی رفاقت میں نہیں لڑ سکتا جنگ جمل میں، پڑھے لکھے دوست ہیں، ان کتابوں پر نظر ہے ان کی، میں جا رہا ہوں۔ مولا نے فرمایا کیوں جاتے ہوئے، بتا تو جا، عذر تو بتا۔ عجیب بات کہی، کہنے لگا یا علی، ایک طرف آپ ہیں اور دوسری طرف جنگ جمل میں وہ ساری شخصیات ہیں، نام نہیں لیتا ہوں، ایک طرف آپ دوسری طرف ان کا، وہ بھی تو کم شخصیتیں نہیں، رسول سے اتنی نسبتیں انہیں، آپ کو بھی نسبتیں، لیکن میں تو دونوں طرف متردد ہوں۔ مولا نے فرمایا جا ضرور، روکوں گا نہیں اب، چونکہ متردد رہ کے میرے ساتھ نہ رہنا، تردد میں رہ کے میرے ساتھ نہ رہنا، چلا جا، لیکن جاتے جاتے تجھے ایک پیمانہ دے رہا ہوں، ترازو دے رہا ہوں، کسوٹی دے رہا ہوں۔ کیا؟ مولا نے فرمایا تجھ پر حق کبھی واضح نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں؟ فرمایا تو حق کو افراد سے توڑ رہا ہے۔ اعرف الحق لتعرف اہلہ، تو حق کو پہچان، افراد کو نہیں۔ پہلے حق پہچان، پھر حق کے ترازو پہ لوگوں کو پرکھ۔ اگر جوان ہے لیکن حق پر ہے تو اس کے پیچھے لگ جا، اگر بڑھاپے میں ہے باطل پہ ہے ٹھکرا دے۔ اللہ نے تجھے کسی کی عمر کے مطابق نہیں مانگا، اللہ نے تجھے ہدایت کے مطابق مانگا ہے۔ تو حق کو، حقیقت کو پہچان، اس حقیقت کے پیچھے لگو۔ اور یہ ہر دور میں ہوتا آیا، وہ ظاہر پرستی۔ اس لیے قرآن معجزہ ہے لیکن ہر کسی کے لیے نہیں۔ اب بات سمیٹ رہا ہوں، قرآن معجزہ ہے لیکن ہر کسی کے لیے نہیں۔ کیوں؟ چونکہ قرآن فعلی معجزہ نہیں، قرآن قولی معجزہ ہے۔ توجہ نہیں فرمائی، فعلی معجزہ زمان اور مکان کی قید میں ہے، جب زمان و مکان گزرا تو معجزہ گزر گیا، لیکن قولی معجزہ وہ ہے جو زمان و مکان میں آتا ہی نہیں، کیونکہ وہ کلام جتنا بلند ہے اپنے زمان سے ہر دور میں بلند رہے گا، اس وقت تک اس کلام میں جاذبہ رہے گا جب تک اسے سمجھنے والے آتے رہیں گے۔ میری بات توجہ نہیں فرمائی آپ نے، اسی لیے اللہ نے پیغمبر کا معجزہ فعلی نہ بنایا، قولی بنایا، اور قولی بھی ایسا معجزہ کہ جو چیلنج 1400 سال پہلے تھا وہی آج ہے۔ نہیں نہیں، یوں نہیں سمجھو گے، شاید اللہ نے اس کائنات میں کلام رسول کے بعد ایک ہی کتاب ہے جسے قرآن کی طرح آفاقی بنا دیا، وہ ہے نہج البلاغہ۔ آج تک کوئی اس کے خطبات جیسا خطبہ نہ لا سکا۔ شک کیے، کہنے لگے یہ کلام علی نہیں ہے۔ کہا، جب پوچھا گیا دلیل بتاؤ، توجہ، کہنے لگے اس لیے یہ کلام علی نہیں ہے، اس میں جو لہجہ، جو کلام کا معیار نظر آ رہا ہے وہ تو اس وقت کے عربوں کے مطابق ہے ہی نہیں۔ یہ عذر لائے نا، عذر لائے۔ چلو دو باتیں کر رہا ہوں، علماء نے کہا مان لیا کہ یہ سید رضی کا کلام ہے، مان لیا، فرض کر رہے ہیں، مان لیا، یعنی آپ کے نزدیک یہ سید رضی کا کلام ہے۔ توجہ فرمائیں گے، سید رضی بھائی ہیں سید مرتضیٰ کے، پتہ ہے نا، علم الہدا، اور سب علماء تشیع مانتے ہیں کہ سید رضی سے سید مرتضیٰ کا مقام بہت بلند تھا۔ سید رضی ادیب ہیں لیکن ان کا تشیع میں اس کے علاوہ کوئی بڑا فقہی اور اس طرح کی کتاب نہیں ہے۔ سید مرتضیٰ کی وہ کتابوں کی ایک فہرست دیکھ لیں، توجہ فرمائیں، وہ بھائی جو علم میں زیادہ ہے اس کا کلام اس بھائی سے تو بلند ہونا چاہیے نا۔ سید مرتضیٰ کا کلام سید رضی سے بلند ہونا چاہیے، ایک بات۔ ان دونوں کے استاد ہیں سید رضی اور سید مرتضیٰ کے، شیخ مفید۔ آپ جانتے ہیں، اب بات آ گئی، ہمیں علماء کے بارے میں کچھ نہ کچھ پتہ چل جائے۔ آپ کو پتہ ہے شیخ مفید کی شاگردی میں سید رضی اور سید مرتضیٰ کیسے آئے؟ شیخ مفید گھر میں سو رہے ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں حضرت سیدہ آ گئی، کہتے ہیں میں اٹھ کے استقبال کیا تو دونوں بچے ہاتھ میں تھے، کہنے لگی شیخ جی بی بی، کہا یہ میرے دونوں بچوں کو تعلیم دے۔ ایک دفعہ اٹھے اور رونے لگے کہ میں اور بی بی کے بچوں کی طرف نسبت، میں یہ کام، معصومین، امامین، حسنین، میں رو رہے تھے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، جب دروازہ کھولا تو دیکھا ایک خاتون ہے، اس کے ہاتھ میں دو بچے ہیں، کہنے لگی شیخ میرے یہ دونوں بچوں کو تعلیم دو۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی
محمد جس محمد صلی
اللہ
صلی اللہ
میرے یہ دونوں بچوں کو یہ مقام شیخ مفید کا کیا مقام ہوگا جنہیں امام زمان اپنے بھائی کہیں؟ لو جو اہل علم ہیں ان سے پوچھ لیجئے گا شیخ مفید کا کلام پڑھو، سید مرتضیٰ کا پڑھو اور سید رضی کے جو دوسرے کلام ہیں پڑھ لو اور پھر نہج البلاغہ سامنے رکھو، تمہیں پتا چل جائے گا۔ بھئی دیکھو اگر یہ کلام سید رضی کا ہوتا تو کم از کم سب مان لیتے، بھائی تو نہ مانتا، وہ تو کہتا یہ کیا کر رہے ہو، علی پہ تہمت لگا رہے ہو، کلام علی کی طرف منسوب کر رہے ہو، کہہ دیتے نا تو انہوں نے بھی مانا۔ بعد میں آنے والے بڑے بڑے علماء پہاڑ علم کے سب مانتے آ رہے ہیں، لیکن آئے جو ہمارے علماء نے دلیل دی دوسروں کے لیے، کہنے لگے جو کہتے ہیں کہ سید رضی کا کلام ہے نہج البلاغہ، ان سے چیلنج ہے کہ آپ کے بقول یہ سید رضی کا کلام ہے، اور آج اتنے سو سال گزر کر کوئی ایک خطبے کے مقابلے پہ کسی ہستی کا، وہ پہلے سے لے کر آخری تک کا ایک خطبہ اس جیسا دکھاؤ، نہیں یار دکھائیں نا، ہمیں ان کے خطبات کے بھی تو نام دکھائیں، کوئی ایک خطبہ توحید کے بارے میں دکھائیں، نظر آتا ہے؟ نہیں آتا نا۔ تو پھر پتا چلا تم مان رہے ہو کہ جب یہ سید رضی کا کلام ہے اور تم سارے مل کر سید رضی کا مقابلہ نہ کر سکے تو اس کا کیسے کرو گے جو سید رضی کا بھی امام ہے؟ اگر یہ سید رضی کے کلام میں اتنی طاقت ہے تو اس کا کلام کہاں ہوگا جس کو سید رضی اپنا آقا مولا امام مان رہا ہے؟ اسی لیے کسی نے کہا تھا ایک شیعہ عالم سے کہ نہج البلاغہ کس کا کلام ہے؟ انہوں نے کہا علی کا۔ کہنے لگا دلیل؟ اس نے کہا خود نہج البلاغہ۔ اس نے کہا کیا جواب ہوا؟ انہوں نے کہا تم نے کلام علی کا پوچھا، تو میں نے کہا نہج البلاغہ، تم نے کہا اس کے کلام علی ہونے پہ دلیل، تو میں نے اسی لیے نہج البلاغہ کہا ہے کہ علی کے اس کلام سے علی کے بعد میں آنے والے کا کلام اگر برابر بھی ہوتا تو میں کہہ دیتا مجھے علی کے مثل رسالت ماب اور خدا کے علاوہ کسی کا کلام نظر ہی نہیں آیا۔ تو کائنات میں دو ہی کلام ہیں جو اپنے اوپر خود دلالت کر رہے ہیں، یا نہج البلاغہ یا قرآن، اس جیسی بھی کوئی کتاب نہیں، اس جیسی بھی نہیں، فرق کتنا ہے۔ جب علی کے اس کلام جیسا کوئی نہ لا سکا، توجہ فرمائیں آخری پیغام دے رہا ہوں، جب نہج البلاغہ جیسا کوئی کلام نہ لا سکا تو خود سوچو نہج البلاغہ جیسا کلام نہ لا سکے اور وہ صاحب نہج البلاغہ جب قرآن کی عظمت بیان کرتا نظر آئے تو خود سوچو جس علی کا کلام ایسا ہے وہ علی جس قرآن کو بیان کرے وہ قرآن کیسا ہوگا جس کے سامنے علی عظمت بیان کرتا نظر ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو، وہ قرآن کتابی شکل میں ہے اور یہ انسانی شکل میں، یہ دونوں ہادی ہیں اور ہدایت کے دو نمونے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے قرآن کے حوالے سے اور وارثان قرآن کے حوالے سے راسخون فی العلم کے جتنا چار روزہ مجالس میں ممکن ہوا وہ بیان کروں۔ اب میں آخر پہ بتا رہا ہوں اور مجھے عادت بھی نہیں ممبر پہ اس طرح، بالکل بخار ہے اور جب سے پرسوں ترسوں سے، لیکن تہیا کیا تھا کہ مجلس سے تو پڑھنا اس لیے کہ وعدہ ہوتا ہے، اور پھر مجلس کروانے والوں کے لیے تو عالم کی چھوٹ تب ہے جب اس کی فوتگی کا اعلان ہو جائے، ورنہ تو ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اسے چھوڑ دیں۔ تو بس یہی باواز بلند صلوات
محمد۔
عزیزان محترم، بارہ محرم کا دن گزر گیا، جس قلب پر قرآن نازل ہوا اسی آغوش میں حسین پلتا رہا، جس زبان سے کلام خدا نکلتا رہا اسی زبان کو حسین چوستا رہا، وہ قرآن جو اللہ کا کلام اور وہ حسین جو اللہ کا امام، کیسی مناسبت ہے۔ علامہ علی نقی نقن کا ایک جملہ ہے، کہتے ہیں قرآن اور اہل بیت میں اتنی مطابقت تھی کہ نہ مقام عمل میں جدا ہیں نہ مقام مظلومیت میں جدا ہیں، میری بات پہنچی ہے. وہ کہتے ہیں جیسے قرآن مظلوم ہے ویسے حسین مظلوم ہے. اور مظلومیت میں مطابقت بتاؤں, کہتے ہیں قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا گیا اور حسین کے سر کو بھی نیزوں پہ بلند کیا گیا. فرق اتنا ہے, قرآن کے پاروں کو تیر مارے گئے اور حسین کے چھ ماہ کے اصغر کو تیر مارا. بس دوستو, جو متوجہ ہو گئے ان کو میں اپنی طرف متوجہ کروں. خدا کے لیے دو جملے سن لیجئے گا, آپ جہاں بھی ہیں ذہنی طور پہ رہے لیکن میری طرف متوجہ ہو جائیں. میں نے کیوں کہا 12 محرم کا دن گزر گیا, کسی گھر میں ایک جنازہ ہو, ایک, کم از کم شریعت بھی 3 دن کہتی ہے نا. اور محلے دار لوگ, رواداری رکھنے والے لوگ کیا کرتے ہیں, 3 دن کم از کم اس گھر میں غذا کا اہتمام کرتے ہیں. لوگ پرسہ دینے آتے ہیں, ایسا ہی ہے نا, پرسہ دینے آتے ہیں. آؤ, یہ ایک جنازہ نہیں, کربلا کے صحرا پہ زہرا کے پھول بکھرے ہوئے ہیں. کوئی بہن ایسی نہ ملے گی جو 9 بھائیوں کے جنازے چھوڑ کر قیدی بنا کر پاس سے گزار دیا جائے, نہیں ملے گی. تھوڑے مصائب ہیں اور ان مصائب کو انسان سوچے بھی نہ, خدا نہ کرے سوچے اور درست سوچے, عقل پھٹتی ہے, دماغ پھٹتا ہے. میرے دوستو, عاشور کا دن معمولی دن تھا, اکبر جا رہا ہے, زینب تیار کر رہی, اصغر, قاسم, اون محمد, عباس سارے جا رہے ہیں نا, زینب تیار کرتی رہی. یوں ہی کہوں گا, جب تک حسین زندہ تھے زینب شریکت الحسین نظر آئی, جب حسین نہ رہے تو زینب خود حسین نظر آئی. کیسے, 2 نمازیں ہیں, 2, میں جان بوجھ کے آج کا مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں, اس مصیبت سے اس رخ سے آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. اور یہی رخ ہے جو کربلا کی طرف ایک مانوی اور روحانی جہت معین کرتا ہے. دوستو, روزے عاشور کربلا میں 2 نمازیں ہوئی ہیں, ایک نماز حسین نے پڑھی, ایک نماز شریکت الحسین نے پڑھی. بتاؤں, حسین کی نماز میں اور زینب کی نماز میں فرق کتنا ہے. میں نہیں کر رہا لیکن فرق ہے. کیا فرق ہے؟ اکبر دے دیا سر سجدے میں, قاسم دے دیے سر سجدے میں, عباس دے دیا سر سجدے میں, اصغر دے دیا سر سجدے میں. جو یہ سب شہداء دے کر لاشیں اٹھا کر سر سجدے میں رکھ دے اسے حسین کہتے ہیں. جو یہ سب کچھ دے کر سر سجدے میں رکھ دے اسے حسین کہتے ہیں. آؤ مل کے پوچھیں, مولا ہماری رہنمائی فرمائیں. آپ کی نماز کی معراج یہ ہے, اکبر, قاسم, اون و محمد دے کر سر سجدے میں رکھ دیا. مولا میں کیا کروں, مجھے اس سجدے سے بڑا سجدہ نہ لگتا اگر میں وہ منظر نہ دیکھتا. کون سا منظر؟ آپ نے قاسم و عباس و اون و محمد دے کے سر سجدے میں جھکایا. اور ایک ہے جس نے حسین دے دیا, جس نے چادر دے دی, جس نے خیمے لٹائے, جلدی ریت پر سر سجدے میں رکھ دیا. اب مجھے کہنے دو, جو سب دے کر سر سجدے میں جھکائے اسے حسین کہتے ہیں, جو حسین دے کر سر سجدے میں جھکائے اسے زینب کہتے ہیں, اسے زینب کہتے ہیں. اور یہ سر سجدے میں ایسا ہی رکھا, ایسے ہی رکھا. اگر متوجہ ہو تو بات کو سمجھنا, سمجھنا. وہاں اکبر کا لاشا, وہاں قاسم کا لاشا, وہاں اون محمد کے لاشا, وہاں دوسرے شہداء کے لاشے, ان لاشوں کے درمیان زینب ہے. شام غریباں ہے, ان لاشوں کے درمیان زینب ہے. اور جانتے ہو یہ شب جو پرسوں گزری ہے, 10ویں اور 11ویں کی شب, یہ 2 ہستیوں پہ بڑی مشکل ہے. لوگ نہیں سمجھتے, 2 پہ بڑی مشکل ہے. کس کس پر؟ ایک اس پر جس کی امامت کا پہلا دن 10ویں محرم ہے. آپ متوجہ نہیں ہے میرا خیال ہے. جس کی امامت کا پہلا دن 10ویں محرم ہے. کون ہے؟ میرا اور آپ کا 4th امام. میں اکثر کہا کرتا ہوں میرے 12 اماموں میں سب سے بڑا مظلوم میرا 4th امام ہے. لوگ سوچتے ہیں کیسے, حسین مظلوم نہیں ہے, لیکن یہ وہ مظلوم ہے جسے وہ دیکھنا پڑا جو 12 میں سے کسی نے نہ دیکھا. کیا دیکھنا پڑا؟ امامت کا پہلا دن 10ویں محرم, یہ وہ مظلوم ہے جس کی شام کا نام شام غریباں ہے اور جس سے امامت کا پہلا سوال کرنے والی غیر نہیں ہے سگی پھوپھی ہے اور سوال کیا کر رہی ہے سجاد ذرا آنکھیں کھول کے دیکھو ایک دفعہ دیکھا ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں اس بنی ہاشم کے غیرت مند نے وہ منظر دیکھا جو منظر کسی امام نے نہ دیکھا کیا منظر دیکھا زینب ہے اور ننگا سر ہے میری آقا زادی ہے اور ننگا سر ہے اور ایک دفعہ سوال کر رہی ہے بتاؤ سجاد جل کے مر جاؤں یا خیموں سے نکلوں علامہ نقن ایک جملہ فرماتے ہیں کیا سیدہ زینب جسے عالمہ غیر معلمہ امام کہے اسے پتا نہیں ہے کہ جان مشکل میں ہے بچانا واجب ہے کہتے ہیں جانتی تھی بی جانتی تھی پھر کیوں پوچھ رہی تھی کہتے ہیں بی کنائے میں پوچھ رہی تھی مجھے یہ تو پتا ہے کہ نکل جاؤں لیکن تو ہے امام وقت اگر مجھے اجازت دے میرے لیے نکلنا مشکل ہے مرنا آسان ہے تو امام وقت ہے مجھے جلنے کی اجازت دے دے تاکہ میرا ننگا سر کوئی نہ دیکھے اور مل کے کہیں بی بی یہ تو شام ہے رات ہے سامنے آپ کا بھتیجا ہے محرم ہے کوئی دیکھے گا نہیں اندھیری رات میں بی بی اگر ابھی سے موت مانگ رہی ہو اللہ جانے جب کوفے کا بازار ہوگا شام کا دربار ہوگا اور کہہ رہے ہوں گے زینب کہاں ہے
خدایا بحق کے محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو قبول و منظور فرما خدایا جو مومنین مومنات بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ فرما خدایا حاضرین کی تمام مشکلات آسان فرما خدایا بحق کے محمد و آل محمد ہمارے آقا و مولا امام زمان کا ظہور فرما خدایا مراجع کرام رہبر عظیم الشان کو طول عمر عطا فرما خدایا یزیدیت ناسبیت خارجیت جہاں جہاں اسلام میں رکھنا ڈال رہی ہے ان فتنہ گروں کو نیست و نابود فرما خدایا بحق محمد و آل محمد خدایا ہماری اس مجلس میں شرکت کی قبولیت کو شرف قبولیت عطا فرما آپ کے مرحومین کے لیے اور شہدائے ملت کے لیے ایک دفعہ پھر سورہ فاتحہ